بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، اعراب کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اعراب کا لفظ جب آتا ہے تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ دیہات وغیرہ کے علاقے میں رہنے والے لوگ عام طور پہ نہ علم سے واقف ہوتے، نہ آداب سے واقف ہوتے، نہ ان کے اخلاق میں وہ بات ہوتی جو شہر والے لوگوں میں ہوا کرتی ہے۔ مزاج میں سختی، دیہاتی قسم کے لوگ، لیکن آج کل والا معاملہ نہیں تھا پہلے۔ اور بعض دیہات ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ عرب کے اطراف میں، وہاں جب عرب میں جب اعراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں مفہوم بھی ساتھ ساتھ آ جاتا ہے کہ اچھا، کوئی خاص قسم کے لوگ تھے۔ ظاہر ہے ان میں سمجھدار بھی ہوا کرتے تھے، یہ بات تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر ایک اس طرح، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ اعراب کے لوگوں میں تہذیب اور ادب اور ایسی چیزیں کم ہوا کرتی تھی، تو وہ عجیب عجیب قسم کے سوالات بھی کر لیتے تھے، اور ان کے ساتھ رعایتیں بھی بہت ہوتی تھیں، چونکہ وہ لوگ واقف نہیں تھے آداب سے۔ احادیث کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ رعایت بھی زیادہ ہوتی تھی، ان کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا تھا، اور چونکہ وہ مزاج کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے وہ آداب کو جانتے ہی نہیں تھے، تو کبھی کبھی ایسی بات کہہ دیتے تھے کہ قریب کا آدمی اگر کہے تو شاید اس کو کفر قرار دیا جائے، لیکن وہ کہتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ چونکہ عربی تھے نا، اس جانتے نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے وہ بات بھی عذر سمجھی جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دیہات کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اچھا، آپ بھی، صحابہ بھی بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ فقالوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو، بڑا عجیب لگا، مرد ہو کر مردانگی اور رجل ہو کر بچوں کو اٹھانا، بچوں کو اسے محبت کرنا، ان کو بوسہ دینا۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اپنا وقار رعب باقی رکھنے کے لیے بچوں کی طرف نظر کرنا، ان کو بوسہ دینا، ان کی شان کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ فقال: نعم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو اس پر ان کو قبول کر لینا چاہیے تھا کہ چلو ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، وہ بھی صحابہ ہی تھے آخر، تو ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے۔ تو ان کو چونکہ اعراب تھے نا، اس وجہ سے میں نے بتا دیا اعراب کون ہوتے ہیں، تو انہوں نے سوال یہ کیا، انہوں نے بات یہ کہی: لیکننا واللہ ما نقبل، نہیں ہم تو کبھی اللہ کی قسم بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ اس سے ہمیں ہماری بعض معاشرے کی اور ماحول کی بعض چیزیں ذہن میں آ سکتی ہیں۔ ہم کسی کو کہیں کہ ہم تو فلانا کام کرتے، نہیں ہم تو کبھی ایسا کام نہیں کرتے، ہم تو کبھی ایسا کام نہیں کرتے۔ اعراب اور جو سمجھدار اور غیر سمجھدار لوگوں میں جو فرق ہوتا ہے نا، سمجھدار شخص کہتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کرتا ہوں، تو نہیں میں تو کبھی نہیں کرتا، کسی نے ہمیں گالی دی ہم معاف کر دیتے ہیں, کوئی ہمیں کہے نہیں میں تو کبھی معاف نہیں کرتا, میں ہوتا تو اس سے یہ بدلہ لیتا, انتقام لیتا اور اس کو سخت جواب دیتا. یہ عرب والی بات ہو گئی, دیہاتیوں والی بات ایسی ہوگی نا. جو بات اسلامی اخلاق اور مزاج کے موافق ہو وہ صحیح, اور جو اس کے مقابلے میں ہوگی تو وہ عربیوں والی بات ہوگی. یعنی ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ شخص دین کو نہیں مانتا, ہم یہ کہیں گے کہ اچھا وہ معاشرے اور ماحول کا اثر ہے اور اس اثر کی وجہ سے وہی عربیت اور دیہاتی پن اس میں پایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, انہوں نے کہا کہ لیکن واللہ ما نقبل, ہم تو بوسہ نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہا, یا صحابہ بھی تھے تو ان سے کہا ہم تو بوسہ نہیں دیتے بچوں کو, مطلب یہ کہ وہ اس کو کمال سمجھ رہے تھے اپنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بوسہ نہیں دیتے تو کیا ہوا, او املکو ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ, کیا مجھے کوئی اختیار حاصل ہے, میں کچھ کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت ہی نکال لی. بچوں کو بوسہ دینا یا انسان کے دل میں ہمدردی, شفقت اور مہربانی اور رحمت جو اللہ نے رکھی ہے یہ ہے اور اچھی صفت ہے, تمہارے اندر چونکہ وہ صفت نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں, یہ تو تمہارے اندر یہ نقص ہے اور عیب ہے جس کی تمہیں اصلاح کی اور درست کرنے کی تمہیں ضرورت ہے. چونکہ یہ بات پیچھے بھی آ گئی تھی لیکن یہاں دوسرے انداز سے بیان کی گئی ہے. حدیث نمبر 6. وعن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ. اس کو دو طرح پڑھا گیا جو عربی جانتے ہیں ان کے لحاظ سے, من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ, یہ خبر ہو جائے گا. ہم یہاں بہرحال اس کو اسی طرح پڑھیں گے جیسے لکھا ہوا ہے, من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ, من کی وجہ سے جزم ہوگا اور جزم کی وجہ سے ہم اس کو کسرہ دیں گے جو لوگ عربی اور اعراب کے لحاظ سے اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے. یہ ایک عام اصول کی بات ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, لوگوں کے ساتھ مہربانی کرو, ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا جائے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, پیچھے روایت آئی تھی, گزشتہ ہفتے کی جو آخری روایت تھی وہی تھی, من لا يرحم لا يرحم, وہی بات آ گئی, من لا يرحم الناس, من لا يرحم الناس, جو لوگوں پر رحم کا معاملہ نہیں کرتا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی رحمت کا معاملہ نہیں فرماتے. یہ گویا ہمیں ایک اہم سبق جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ ہمدردی, خیر خواہی, لوگوں کو راحت پہنچانا, لوگوں کی تکلیف میں لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا, یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. آگے حدیث نمبر 7. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدکم للناس فلیخفف فان فیہم الضعیف والسقیم والکبیر وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَایَةٍ ذَا الْحَاجَةِ. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام کو یہ سبق دے رہے ہیں, یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو امام مقتدیوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرے. باب وہی چل رہا تھا, عنوان چل رہا تھا, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا, لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا, مہربانی, لوگوں کے حقوق. اب امام کو بتایا جا رہا ہے کہ فرمایا وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ, اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ, جب لوگوں کو کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے. جب یہ حدیث پڑھتے ہیں, احادیث میں چونکہ الفاظ عام ہوتے ہیں تو سمجھنے والا اپنے اپنے لحاظ سے اس کے معنی نکالتا ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے حدیث کا علم ضروری ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے حدیث کا علم ضروری ہے. ایک حدیث پڑھ کر تشریح نہیں کی جا سکتی, بلکہ ایک حدیث پڑھ کر یہ دیکھا جائے گا کہ دوسری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل کیسے پایا جاتا تھا, صحابہ نے اس پر کس طرح عمل کیا. تو فلیخفف کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے. اب فلیخفف کے معنی کیا ہوں گے؟ کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہے تو قراءت بہت طویل نہ کرے, بہت طویل قراءت نہ کرے, ہلکی نماز پڑھائے. ہلکی نماز پڑھانے سے مراد مسنون صورتیں جو ہیں وہ مسنون صورتیں, یا اتنی مقدار بھی اگر پڑھ لیتا ہے, اتنی مقدار اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ ہلکی نماز میں آ جائے گا, اس لیے کہ وہ ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف تھا یہاں پر, لیکن ظاہر ہے کہ یہاں دو باتیں آ جاتی ہیں. یہ بہت اہم اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں طویل صورتیں بھی پڑھی ہیں, لمبی نماز بھی پڑھائی ہے, لیکن صحابہ کو جو تعلیم دی, یہ صورتیں پڑھا کرو, یہ پڑھا کرو, یہ پڑھا کرو. صحابہ نے آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں ائمہ کو جو تعلیم دی وہی کہ یہ صورتیں فجر میں, یہ صورتیں ظہر میں, یہ صورتیں عصر میں, یہ صورتیں مغرب اور عشاء میں, یہ تعلیم دی گئی جن کو مسنون صورتیں کہا جاتا ہے. تو یہ تعلیمات موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی نماز تو ایک معجزہ کہ طویل ہونے کے باوجود پیچھے والوں کو معلوم ہوتا تھا بہت ہلکی نماز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف تھا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی جو امامت کرتے تھے, نماز پڑھاتے تھے, اور عمومی جب تعلیم دی جاتی تھی امامت کی کہ دیکھو تم لوگ یہ صورتیں پڑھا کرو. اصول ہے, محدثین کا ایک اصول ہے کہ جب قول اور فعل مختلف ہوں تو قول پر عمل کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں معاملہ مختلف ہے, ہمیں وہ کرنا ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. قول اور فعل کے مقابلے میں, قول اور فعل میں جب تقابل معلوم ہو تو قول کو ترجیح دی جاتی ہے. اصولی بات ہے, ایک اصولی بات ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں سورہ والطور بھی پڑھی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ذرا اہم ہے, اور جن کو پیش آتا ہے ان کو مشکلات پیش آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مغرب میں سورہ والطور پڑھنا ثابت ہے, اور کسی نماز میں یہ پڑھنا ثابت ہے, کسی میں یہ پڑھنا ثابت ہے, ہم کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ مسنون صورتیں, یہ مسنون صورتیں. عمل اور قول میں جب تعارض ہوگا تو قول کو ترجیح ہوگی, قاعدہ کلیہ ہے, اصولی بات ہے, محدثین نے لکھا ہوا ہے. تو اس اصول کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا تعلیم دی, کون سی صورتیں پڑھنے کی تعلیم دی ہے. اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں, اس لیے کہ آپ نے سکھا دیا کہ یہ کرو, میں کرتا ہوں وہ نہ دیکھو, دیکھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صحابہ فرماتے تھے کہ طویل ہونے کے باوجود آپ کی نماز مختصر معلوم ہوتی تھی. آپ کی قراءت کیسی ہوگی, آپ کے وجود کی برکت کیسی ہوگی, آپ کا تو ہر معاملہ مختلف تھا, پھر بھی تمام معاملوں میں آپ کی خصوصیات نہیں تھی, جہاں ثابت ہے بس وہی ہیں. تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ امام ہونے کی حیثیت سے کہ مسنون قراءت یا اتنی مقدار, بس اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں. فجر میں طوال مفصل ہے, ظہر کے بارے میں دونوں روایتیں ملتی ہیں, طوال کی بھی اور اوسط مفصل کی بھی. تو فجر میں طوال مفصل ہے, ظہر کے بارے میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں, عصر اور عشاء ان میں اوسط مفصل ہیں, اور مغرب میں قصار مفصل, چھوٹی چھوٹی صورتیں. مفصل کہا جاتا ہے الگ الگ کی ہوئی صورتیں, الگ الگ کی ہوئی صورتیں. اب سورہ بقرہ تو پوری ایک ساتھ ہے, مفصل نہیں, وہ ایک ہی ساتھ ہے. تو الگ الگ کی ہوئی صورتیں مفصلات کہلاتی ہیں. ان میں پھر تین قسمیں ہیں, جو لمبی صورتیں ہیں جو شروع ہوتی ہیں سورہ حجرات سے, یہ مفصلات کا سلسلہ سورہ حجرات سے شروع ہوتا ہے, سورہ حجرات سے لے کر شروع ہوتا ہے, اور یہاں سے لے کر پھر تین قسم کی, تین حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں, سورہ حجرات سے لے کر بروج تک, وہاں سے لے کر لم یکن الذین کفروا سورہ لم یکن تک, اور پھر وہاں سے لے کر سورہ ناس تک. تو طوال, اوساط اور پھر قصار آ گیا. فجر میں طوال بہتر ہے اور مسنون صورتوں میں طوال آتا ہے. ظہر کے بارے میں طوال اور اوساط دونوں روایتیں ہیں, عموماً اوساط پر عمل کر لیتے ہیں, اور عصر اور عشاء میں اوساط ہے, اور مغرب کی نماز میں قصار چھوٹی صورتیں ہیں. کوئی امام اگر اتنی مقدار میں نماز پڑھاتا ہے تو ہم کہیں گے یہ تخفیف ہے. لوگ کہیں کہ نہیں نہیں, فجر میں اتنی لمبی صورتیں پڑھ لیں, جمعہ کی فجر میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھ لی تو بہت طویل ہو گیا. نہیں, یہ مسنون میں آ جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں داخل ہے تو پھر یہ تخفیف کے خلاف نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو معذور ہے, اس کی رعایت کی جائے تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. وَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ, اور بعض روایتوں میں وَذَا الْحَاجَة. لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے. قراءت کی مقدار میں نے بتا دی, رکوع میں 3 تسبیح بہت کم ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ امام رکوع میں گیا, 3 تسبیح پڑھی, اس نے جلدی جلدی پڑھ لی, امام کی 3 تسبیح ختم ہو گئی, سمع اللہ لمن حمیدہ, ابھی تک مقتدی کی 3 پوری نہیں ہوئی, تو مقتدی کے لیے ذرا جلدی ہو جاتا ہے, تو امام کو 3 تسبیح تو پڑھنی چاہیے, وہ 5 تو پڑھنی چاہیے, تاکہ مقتدی کی کم از کم 3 پوری ہونے کے بعد امام اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا شروع کرے. اب اس پر ہے کہ امام آہستہ پڑھ لے تو 3 بھی ٹھیک ہے, تیز پڑھ رہا ہے تو 5, جیسے لوگ اور جیسے مقتدی ان کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان نماز پڑھا لے. فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ, اس لیے کہ نماز پڑھنے والے لوگوں میں بعض وہ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں پیدائشی طور پر, کسی اور وجہ سے کمزوری ہے ان میں, بیماری کے بعد کمزوری آ گئی, پیدائشی طور پر کمزوری آ گئی, کوئی اور عذر پیش آ گیا, بہرحال کمزوری, بعض کمزور لوگ ہوتے ہیں, وہ لمبی نماز برداشت نہیں کر سکتے. والسقیم, بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں, بیماری کے باوجود جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ نماز پڑھنے آئے ہیں, اب وہ طویل قیام ہو گیا, ان کے پیروں میں تکلیف ہو گئی, کمر میں تکلیف ہو گئی, تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے. والکبیرہ, بعض بوڑھے ہوتے ہیں, بڑھاپے کی وجہ سے وہ طویل نماز نہیں پڑھ سکتے, اور نیچے ایک روایت میں وذا الحاجۃ, ضرورت مند ہوتے ہیں کبھی, کہ ان کو ضرورت ہے, انہوں نے وقت کا اندازہ لگایا تھا کہ اچھا فلانی مسجد میں اتنے بجے جماعت ہوتی ہے, اور جماعت اتنے بجے ہوتی ہے تو اچھا اتنی دیر کے بعد میں یہاں پہنچ جاؤں گا, اس نے وقت کا اندازہ کیا تھا, اس کو کہیں کام پہ پہنچنا تھا, کسی کو بس پکڑنی ہے, کسی کو ٹرین پکڑنی ہے, کسی کو جاب پر پہنچنا ہے. اب امام صاحب طویل قراءت شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بیچارے کی پوری جو ٹائمنگ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, آگے اس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت میں خلل واقع ہوتا ہے, اس کا کوئی اپوائنمنٹ ہے اس میں پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے, اس کو مشکلات ہوتی ہیں. مشکلات نہیں ہوں گی تو نماز میں تو کم از کم وہ پریشان ہوگا, میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے, نماز ختم نہیں ہو رہی. تو اس لیے چونکہ فرض نماز ہے نا, نفل ہوتی تو ہر ایک اپنے شوق سے آ رہا ہے, پھر الگ بات ہوتی, لیکن یہ تو فرض نماز ہے, ہر ایک کے ذمے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر پڑھیں, مردوں کے لیے ضروری ہے کہ مسجد جا کر پڑھیں. اب مسجد جاتے ہیں تو پھر وہ پریشانی کہ امام صاحب نماز لمبی سے پڑھا دیتے ہیں, اس لیے امام جہاں ضروری ہے, ضروری کام ہے, لوگوں کو کرنا ضروری ہے, وہاں تخفیف کا حکم دیا گیا ہے. ہمارے ملکوں میں, ان علاقوں میں خاص طور پہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہندوستان پاکستان وہاں پر بھی ہوتا ہے, لیکن وہاں اتنا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا, ہوتا ہے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا, ہوتا ہوگا وہاں کے حالات وہاں کے لوگ جانیں, لیکن ان ملکوں میں بہت زیادہ, یعنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو فرق پڑتا ہے, جمعہ کی نماز میں خاص طور پہ, جمعہ کی نماز میں خاص طور پہ, اس لیے کہ عام نمازوں میں قراءت لمبی کر کے انسان لمبی کتنی کرے گا, 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو نہ کرے, لیکن اتنا زیادہ حرج نہیں ہوتا. جمعہ کی نماز میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے, اس لیے کہ وہاں قراءت کی بات نہیں ہے, وہاں بیان کی بات ہے, اور ایسے بہت سے بیچارے لوگ ہوں گے اور ہوتے ہیں جن کے بارے میں سنا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جمعہ کی نماز صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہاں جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں وہاں نماز وقت پہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ذمہ دار کون ہوا؟ مسجد کے ذمہ دار یا جو بیان کرنے والے مقرر صاحب تھے وہ ذمہ دار ہیں کہ ایک شخص بھی اگر جمعہ نہیں پڑھ سکتا اس کے لمبے بیان کی وجہ سے, بیان میں نماز کی بات نہیں کر رہا, نماز کو لمبا کرنے سے منع کیا گیا ہے, نماز جو کہ قراءت ہے, عبادت ہے, فرض ہے, اس کو طویل کرنے سے منع کیا گیا, لیکن بیان کی وجہ سے نماز کو دیر سے کرنا, یہ تو انتہائی عجیب بات ہے کہ اس بیان کی وجہ سے. اصل ہوتا یہ ہے, ایک اس میں ایک بات بھی ہے کہ لوگوں کو دین کے ساتھ ایک دلچسپی کم محسوس ہوتی ہے, ایسا نظر آتا ہے کہ لوگوں کو دین کے ساتھ دلچسپی ذرا کم ہے, کام پہ جانا ہے تو اچھا یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، جمعہ کے لیے کوئی بیان کے لیے کوئی آتا نہیں، جمعہ کے لیے لوگ آتے ہیں تو بس فرض ادا کرنے کے حد تک، یہ ایک کمزوری ہے، ایک ہوتا ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جمعہ میں نہیں آ سکتے تو اور کسی وقت بیان میں شامل ہو جاؤ، نہیں وہ بھی نہیں کرنا۔ جمعہ کے لیے پہنچے ہیں تو بس اس طرح کے نماز کے وقت پہنچیں گے، وقت بجے مثلاً 1:30 بجے جمعہ کی نماز کا وقت ہے تو 1:30 بجے پہنچیں گے۔ امام صاحب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی تو آتے نہیں، دین کی کوئی بات سنتے نہیں، ابھی آئے ہیں تو اچھا ذرا میں 5-10 منٹ ان کو کچھ باتیں تو سنا دوں، کچھ دین کی باتیں ان کے کان میں تو پڑ جائیں، کچھ دین سے ان کو تعلق ہو جائے۔ امام صاحب دیکھتے ہیں اب مجمع اصل تو ہوا، اس سے پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں، چند لوگ تھے، اب مجمع بڑا ہوا تو اچھا میں ذرا اور 5-10 منٹ بات کر لوں۔ تو دونوں طرف کی بات ہے، جس وقت وقت ہمارے پاس شام کا وقت ہے، کام کا وقت نہیں ہے، اس وقت ہم اپنا وقت مسجد کے لیے اور بیان کے لیے دیتے نہیں، تو جو مقرر ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اور کسی وقت تو آتے نہیں، اس وقت ہی لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اچھا چلو ٹھیک ہے اب لوگوں کے کانوں میں کچھ بات ڈال دو کہ دین کی کچھ باتیں کان میں پڑ جائیں۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسا نہ کرو، کوئی نہیں سننا چاہتا نہ سنے، فرض نماز تو پڑھ لے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تقریر لمبی کرنے کی وجہ سے لوگ آئندہ جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں، جیسے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ بہت سی جگہوں پر دیکھا کہ ان کے یہاں یہ طے ہوتا ہے، دیکھو اتنے بجے اتنی منٹ پہ سلام پھر جانا چاہیے، آپ بیان لمبا کرتے ہیں، خطبہ مختصر کریں، جو بھی کریں، بہرحال اخیر میں جا کر سلام اتنے بجے پھر جائے گا، لوگوں کو بتائیں یہاں نماز اتنے بجے ختم ہوگی تاکہ لوگ پابندی سے آ سکیں۔ بہرحال یہ ایک، یہ لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ امام کو نماز پڑھاتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک واقعہ شاید بہت سو نے سنا ہوگا، بہت مشہور روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن بھی گزارتے تھے، رات کے وقت بھی بہت سی مرتبہ ہوا کرتے تھے، عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے، عشاء کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ اب نفل کی نیت سے پڑھتے ہوں گے، جیسے بھی پڑھتے ہوں گے، وہاں عشاء پڑھنے کے بعد پھر اپنے علاقے میں، اپنے محلے جہاں ان کے دوسری مسجد تھی، اپنے محلے میں جہاں اصل ان کا مکان ہوا کرتا تھا، قوم کے کچھ افراد رہا کرتے تھے، یا بہرحال ان کا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری دی تھی، تو یہاں عشاء پڑھ کے وہ وہاں جاتے تھے اور وہاں جا کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا، پھر عشاء تک رہنا، آپ کی خدمت میں آپ کی برکات حاصل کرنا، یہ سب چیزیں انتہائی ان کے لیے مفید تھیں۔ اب وہاں سے فارغ ہو کر پھر یہ نہیں کہ آرام کرنا ہے، بلکہ اپنے علاقے میں جانا ہے، دوسری مسجد میں جانا ہے، وہاں جا کر نماز پڑھانی ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح وہ گئے تو ظاہر ہے اس میں دیر ہوتی تھی، لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا، لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ عشاء ہو تو اب ہم آرام کریں، جیسے کہ یہ لوگ تو رات سونے والے، رات جلدی سونے والے حضرات تھے۔ اب یہاں عشاء ختم ہوئی، دیر ہوئی، یہاں سے وہ پہنچے، وہاں مسجد میں ٹائم کے حساب سے نہیں تھا، یہ پہنچیں گے پھر نماز ہوگی، ان کا مقام تھا، یہ وہاں پہنچے، نماز پڑھائی، ایک تو نماز شروع کرنے میں بھی ذرا دیر ہوئی ہوگی، اس کے بعد پھر انہوں نے شروع کر دی سورہ بقرہ۔ کیا ان کو نمازوں کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ دلچسپی تھی، اور لوگوں کو کتنی دلچسپی تھی کہ ان کو امام رکھا ہوا تھا، ورنہ کسی اور کو امام بنا دیتے، نہیں امام یہ ہیں، یہی آیا کریں گے، یہی نماز پڑھائیں گے۔ اب انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی، ایک شخص بیچارے تھکے ہوئے، پہلے ہی تھکے ہوں گے، ایک تو دیر ہو گئی، اب ان کی سورہ بقرہ کب ختم ہو، کتنا پڑھیں گے، پتہ نہیں کتنی لمبی نماز رکعت پڑھائیں گے۔ تو ایک شخص نے نماز میں سے نکل کے الگ ہو گئے، صحابی تھے، الگ ہو گئے، الگ ہو کر انہوں نے اپنی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ لوگوں میں نماز کے بعد لوگوں میں ذرا اس کو کہتے ہیں چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، بات چیت، اچھا وہ فلانا نماز پڑھ کے چلا گیا، اچھا منافق ہو گیا، منافق ہو گیا، جماعت چھوڑ کر ویسے ہی چلے گیا، جماعت کی نماز سے نماز نہیں پڑھی، الگ ہو کر نماز پڑھ کے چلا گیا، منافق ہو گیا۔ وہ صحابی بھی آخر صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش آیا، معاذ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے یہاں آتے ہیں، یہاں آ کر ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی، میں نے نماز توڑی، اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا، اب لوگ کہہ رہے ہیں منافق، آپ بتائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر ناراض ہوئے کہ معاذ افتان انت، فتنہ پھیلانا چاہتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں، ایک تو فرمایا کہ دیکھو جب نماز پڑھاؤ تو یہ صورتیں پڑھا کرو، وہ صورتیں بتا دیں، اوساط والی صورتیں جو ہیں وہ بتا دیں، یہ صورتیں پڑھا کرو، اور دوسرا فرمایا بعض روایتوں میں ہے کہ یا تم مجھے میرے ساتھ نماز پڑھو یا وہاں نماز پڑھاؤ، دونوں کام نہیں کرنے، یا صرف وہاں نماز پڑھاؤ یا صرف یہاں نماز پڑھو، یہاں نماز پڑھ کے وہاں جانا یہ تو لوگوں کے لیے دیر ہو جاتی ہے. بہرحال یہ تعلیمات ہیں. اذا صلى احدكم للناس فليخفف، جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ ان نماز پڑھنے والے لوگوں میں بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں، بعض بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب اپنے لیے کوئی نماز پڑھے وہ اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء، جب کوئی اپنی نماز پڑھنا چاہے، نفل نماز ہے، اب چاہے جتنا پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کتنی طویل ہوتی تھی، رات کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا تھا، کل ہوتی تھیں 8 رکعت تقریباً، اور اس میں طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدہ، اتنا کہ صحابہ کرام جو عادی تھے طویل قیام کے، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ بھی تھک جاتے تھے. لیکن ہمارا معاملہ اکثر یہ دیکھا جائے تو برعکس ہوتا ہے. جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو اچھی طرح قرآن پڑھیں گے، آرام سے تلاوت کریں گے، رکعت ان کی 4 رکعت جب نماز پڑھا رہے تھے اس 4 رکعت کے ٹائمنگ دیکھ لیں، اور جب وہ سنتیں پڑھتے ہیں اس کی 4 رکعت میں، اپنے لحاظ سے، ہر شخص کی اپنے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ہم دوسروں کے بارے میں یہ کرنے لگ جائیں، اپنے لحاظ سے ہم دیکھیں جو امام ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں، کبھی وہ دیکھیں کہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو ان کو کتنی دیر لگتی ہے اور اپنی نماز پڑھتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے، برعکس ہو گیا معاملہ. لیکن مجھے آگے والا لیکن بھی بتانا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ دیکھو جب لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو عام لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھانی ہے، تاکہ کسی کو بہت جلدی بھی نہ لگے، بہت آہستہ بھی نہ لگے. جب انسان اپنی نماز پڑھتا ہے تو اپنی سہولت سے پڑھ لے، جلدی بھی پڑھ سکتا ہے اور آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ آہستہ ہی پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رہے. ایسا نہیں ہے کہ امام جب نماز پڑھاتا ہے 4 رکعت تو 4 رکعت پڑھانے میں مثلاً اس کو 7-8 منٹ لگ جاتے ہیں مثلاً، یا 6-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اور اپنی نماز پڑھتا ہے تو 3-4 منٹ میں اس کی 4 رکعت پوری ہو جاتی ہیں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، برائی نہیں ہے. ہاں لیکن اس کو لمبا کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، کر سکتا ہے، وہاں منع نہیں ہے، لیکن یہاں لمبا کرنا منع ہے، یہ ہے مسئلہ. کوئی اس کو غلط نہ سمجھ لے کہ امام صاحب دیکھو، ہم اب ہر ایک اپنی مسجد میں جا کر امام صاحب کو اب دیکھے گا کہ اچھا یہ 2 رکعت سنتیں جب پڑھتے ہیں تو اچھا یہ تو 2 منٹ میں ہو گئیں، اور فجر کی 2 رکعت تو بہت لمبی ہوتی ہیں. نہیں، یہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فجر کی 2 رکعتیں فرض نماز تو طویل ہی ہوا کرتی ہیں، وہ تو طویل ہی پڑھانی ہیں، لیکن سنت کی حدود میں رہتے ہوئے، اور سنتیں مختصر ہی ہوتی ہیں، لیکن سنتوں کو کوئی طویل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے. ایک اور میں بات اسی کی تائید کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور فرض نماز میں طویل صورتیں پڑھا کرتے تھے، یہ سب جانتے ہیں. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی انفرادی نماز ہمیشہ فرض کے مقابلے میں طویل ہونی چاہیے، یہ میں بتا رہا تھا کہ طویل کرنے کی اجازت ہے، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے. جب اپنی کوئی نماز پڑھے فلیطول ما شاء، جتنی چاہے لمبی کر سکتا ہے. لیکن ہمیشہ ہی ہمارا معاملہ برعکس ہو، ہماری کوئی بھی انفرادی نماز طویل ہی نہ ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ہے نقطہ جو یاد رکھنا ہے کہ ہماری کوئی بھی نماز لمبی ہو ہی نہ، کبھی بھی ہمارا رکوع 3 تسبیحات یا 5 تسبیحات سے آگے نہ بڑھے، کبھی بھی ہمارا رکوع 1 منٹ تک، ایک سجدہ ہمارا 1 منٹ تک بھی نہ پہنچے. کبھی ٹائمنگ کر کے دیکھنا چاہیے کیا ہم نے کبھی سجدہ کیا جو 1 منٹ یہ 2 منٹ تک پہنچا ہو، اگر ہے تو اچھی بات ہے، کوئی بہت لمبا نہیں ہے 1-2 منٹ، لیکن کبھی 1-2 منٹ بھی کر لے انسان، اس میں کچھ دعائیں مانگ لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، ایسا نہ ہو کہ بس 3 تسبیح یا 5 تسبیح بس اتنا کافی ہو گیا. آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 8. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشیت ان یعمل به الناس فیفرض علیہم متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان، اس کو کہا جاتا ہے مخففہ من الثقیلہ، تاکید کے لیے آتا ہے ان کے معنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی عمل چھوڑ دیتے، یعنی چھوڑ دیتے کا مطلب شروع کیا پھر چھوڑ دیا، ایک عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بھی دیکھ کر کرنا شروع کر دیا، جب صحابہ نے بھی شروع کیا تو اب سب لوگ کرنے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب کر رہے ہیں اور ہم بھی، میں بھی کروں اور سب صحابہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل بہت پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ فرما دیں، فرض فرما دیا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ فرض ہو جائے گا تو اس کی فضیلت بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ زبردستی بلا فائدہ تو کوئی چیز لازم نہیں کرتے نا، تو فرض اگر کر بھی دیا گیا تو فرض اگر ہو جائے گا تو فائدہ ہی کی بات تھی کہ امت کو مزید ایک اجر کا اور اللہ کے قرب کا موقع ملے گا، لیکن نقصان بھی تو ہے کہ جو لوگ نہیں کریں گے وہ گنہگار ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں یہ فرض اور واجب نہ ہو جائے، اور ویسے بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پابندی سے کرتے تو سنت موقعہ تک تو پہنچ ہی جاتا، لیکن بہرحال فرض و واجب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل شروع کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیتے تھے، لا یدع العمل، کوئی عمل شروع کر کے چھوڑ دیتے، حالانکہ آپ چاہتے تھے کہ اس کو کرتے رہیں، کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ خشیت ان یعمل به الناس، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ اس پر عمل پابندی سے شروع کر دیں گے، فیفرض علیہم، تو لوگوں پر فرض کر دیا جائے گا۔ تراویح کا ایسا ہی معاملہ ہوا تھا کہ تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، کچھ صحابہ پیچھے آ کر شامل ہو گئے، لوگوں میں شور ہوا کہ اچھا، خبر پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں، حجرے میں، چٹائی کا حجرہ بنا ہوا تھا، اس میں تراویح پڑھ رہے تھے اور صحابہ شامل ہو گئے، دوسرے دن کچھ اور لوگ آ گئے، تیسری مرتبہ کچھ اور لوگ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر پڑھانا چھوڑ دیا، فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر فرض کر دیا جائے، اور فرض ہو جائے گا تو پھر امت اس پر پابندی نہیں کر سکے گی، فرض کو چھوڑنے کا وبال بڑا سخت ہوگا، تراویح ویسے کوئی چھوڑ دے تو اتنا وبال نہیں جتنا فرض چھوڑنے پر وبال ہوتا، تو آپ نے فرض ہونے، کہیں اس ڈر سے کہ فرض نہ ہو جائے، اس کو پابندی سے، جماعت سے کرانا چھوڑ دیا، انفرادی تو ہے ہی لیکن جماعت سے پابندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے کا سلسلہ قائم نہیں فرمایا۔ اس کی اور بھی مثالیں کتب حدیث میں مل جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 2، وعنہا رضی اللہ، اس سے بھی بہرحال باپ سے جو مسئلہ باپ میں بتایا گیا تھا اس کے لحاظ سے ہم چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو بھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیا، وہ پیچھے والی روایت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذاتی عمل، نفل عمل بھی کبھی ترک فرما دیتے تھے، حالانکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ عمل کریں، اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، یہ شفقت علی الناس۔ حدیث نمبر 2، نمبر 9، وعنها رضي الله تعالى عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه معناه يجعل في قوة من أكل قوة من أكل وشرب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصال سے منع فرمایا، سوم وصال کیا ہے؟ لگاتار روزہ جس کے درمیان میں افطاری اور سحری نہ ہو، سحری کی اور روزہ شروع کیا، روزہ شروع کرنے کے بعد پورا دن گزر گیا، مغرب ہوئی، افطاری نہیں کی، اور دوسرے دن سحری نہیں کی، اور دوسرا روزہ شروع ہو گیا، اس طرح تیسرا روزہ شروع ہو گیا، یہ روزے کے سلسلہ وصال لگاتار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی دنوں کا روزہ لگاتار رکھ لیتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے بھی شروع کیا، انہوں نے جب شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا، نہیں نہیں تم نہ کیا کرو، کر لیتے تو کوئی برائی نہیں تھی، تم نہ کیا کرو، رحمتن لہم، کیوں؟ لوگوں پر مہربانی کرتے ہوئے، لوگوں پر رحمت اور ہمدردی کے طور پر۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کہ ایک بچہ ہے, پڑھتا ہے, بہت محنت کرتا ہے, تھکا ہوا ہے, رات ہو گئی اور رات ہو گئی پھر بھی پڑھ رہا ہے. ماں آتی ہے, کہتی ہے ذرا سو جاؤ. وہ کہتا ہے مجھے پڑھنا ہے. پڑھنا ظاہر ہے ماں باپ کو پسند ہے کہ بچے پڑھیں, اور ان کی تو سعادت مندی کی بات ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے, لیکن نہیں, اتنا زیادہ تھکنا بھی تو اچھا نہیں ہے نا, سو جاؤ. اتنا زیادہ تھکنا بھی اچھا نہیں ہے, تو ماں سلا دیتی ہے کہ نہیں سو جاؤ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ روزہ رکھتے ہیں, تو روزہ رکھنا اور سوم وصال ان کے لیے فائدہ ہوگا, غذا کی قلت ہوگی, روحانیت کی قوت ہوگی, فائدے کی چیز ہے, لیکن مشقت ہو جائے گی نا, تکلیف ہو جائے گی, اتنی زیادہ تکلیف نہ اٹھاؤ, رحمت اللہ. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو روزے رکھتے ہیں, انکا تواصل, آپ خود روزے رکھتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے نا, کبھی کبھی ہم تک الفاظ پہنچتے ہیں, انداز اور نیت نہیں پہنچ سکتی. انداز سے فرق پڑتا ہے, نیت سے فرق پڑتا ہے, بہت اہم چیز ہے. اب یہی جملہ کہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ آپ تو سوم وصال رکھتے ہیں, اعتراض بھی ہو سکتا ہے, وہ مراد نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا ہوا ہے, آپ کو تو ضرورت بھی نہیں, پھر بھی آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے مشقت اٹھانے کی, ہمیں تو آپ سے زیادہ مجاہدہ کرنا چاہیے, ہمیں ضرورت زیادہ, آپ کو تو ضرورت بھی نہیں ہے. یہ مقصد تھا کہ انکا تواصل یا رسول اللہ, آپ سوم وصال رکھتے ہیں حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, تو ہمیں تو اور ضرورت ہے, ہمیں رکھنے دیجئے. یہ ایک سوال کا انداز ہے, یہ اعتراض نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, انی لست کہیئتکم, میں تمہاری طرح نہیں ہوں, میرا حال تمہارا حال مختلف ہے. میرا حال یہ ہے کہ انی ابی تو, میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتے پلاتے ہیں, یطعمنی ربی و یسقینی, اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. اس کے کیا معنی؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں, معناہ یجعل فی قوۃ من اکل و شرب, اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ ایسی طاقت ڈال دیتے ہیں جیسے کھانے پینے والے کی طاقت ہوتی ہے. ایک شخص کھانے پینے کھانا کھا کر پی کر جو طاقت حاصل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بغیر اس کے مجھے طاقت دے دیتے ہیں. میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف ہے, مجھے سوم وصال کی اجازت ہے, تم لوگ سوم وصال نہ کیا کرو. ٹھیک ہے, مان کے صحابہ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا سوم وصال. ہمارے لیے حکم یہ, مغرب ہوئی فوراً افطار کر لو, اب دیر نہ کرو, چاہے تھوڑا کھائے انسان, مختصر افطاری کرے لیکن افطاری کر لے. ویسے تو اب یہ ابھی تو یطعمنی ربی و یسقینی, اس کے کیا معنی ہیں, یہ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے, لیکن اس کے ایک معنی امام نووی نے جو بیان فرما دیے وہ ہم نے پڑھ لیے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ بہرحال کھانے پینے سے جو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ بغیر کھائے پیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو جاتی تھی. اب وہ کیا تھی, وہ روحانی طاقت تھی, وہ کچھ اور تھا, بہرحال جو بھی تھا, اتنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت اور مہربانی کی کہ دیکھو روزہ رکھو, ضرور رکھو, لیکن روزے میں وصال نہ کرو. ہمارے لیے تو روزہ رکھنے ہی مشکل ہو جاتا ہے, وصال تو دور کی بات ہے. صحابہ بہرحال ایسے تھے کہ وہ اس پر بھی عمل کرنے انہوں نے شروع کر دیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمانا پڑا. اچھا, ہمارا وقت ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.